अच्छा बिस्म रही आज का तो एज यूजुअल एक लेक्चर और एक डिस्कशन सेक्शन होता है, तो आज हमारा डिस्कशन का दिन है। तो बात यह है कि हर चीज़ प्रैक्टिस करने से समझ में आती है। तो जो सबसे बड़ा ज़खीरा है इल्म का, वो किताबें हैं जो पहले से लिखी गई हैं। तो बेसिकली हमारे लिए बहुत काफ़ी है इल्म हासिल करने के लिए कि जो पहले लोगों ने किया हुआ है उसी को समझ लें। और इतना सारा काम है कि यानी एक ज़िंदगी नहीं बहुत सारी ज़िंदगियां गुजर जाएं उन सारे उलूम को हासिल करने के लिए जो अब तक इंसानों को मालूम है। तो हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए कि कोई नई चीज़ डेवलप कर के, बल्कि इल्म हासिल करने का सबसे जो अच्छा और एफिशिएंट तरीका है वो ये है कि पढ़ना सीख जाएं। पढ़ना भी सीखना पड़ता है कि जो बात पहले लिखी गई है उसको कैसे समझा जाए। तो यही सबसे बड़ी स्किल है। अगर किसी को रिसर्च करनी है तो ये सीख ले तो बस काफ़ी है कि लोगों ने जो लिखा है उसको समझ लेना। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत का एक तरीका यही है कि कोई मज़मून को लें और उसको समराइज कर दें। उसका भी ये है कि हर पैराग्राफ को एक जुमले में समराइज करें और फिर वो पूरी बात को फिर से एक दो जुमले में समराइज कर दें। तो इससे वो निचोड़ निकालना आता है और ये बहुत अहम स्किल है कि किस आर्टिकल में मज़मून में कहा क्या जा रहा है, उसकी एसेंस क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी एतबार से आप लोगों का जो नेक्स्ट असाइनमेंट है जो मंडे को ड्यू है वो ये है कि कोई भी एक आर्टिकल इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे, जिस पे मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं वेबसाइट पे और इसके अलावा भी, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट, एनी आर्टिकल ऑन इस्लामिक इकोनॉमिक्स उठा लें और उसका वन पैराग्राफ समरी तैयार करें। एक पैराग्राफ लिखना है जो कि एक समरी है किसी भी आर्टिकल की इस्लामिक इकोनॉमिक्स में। बेशुमार हैं वेब पे। ये आपका मंडे के लिए असाइनमेंट है। हाँ, कोर्स के आर्टिकल्स में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आज का डिस्कशन के लिए सब लोग एक एक कागज निकाल लें। देखो, ये टेस्ट नहीं है, बल्कि बात यह कि अगर हम डिस्कशन करें, मैं सवाल पूछूं तो एक ही स्टूडेंट एंगेज होगा। तो मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट्स अपना दिमाग एंगेज करें। ज़्यादातर के वो उसमें जंग लग गया है, थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ में वो इस्तेमाल ही नहीं हुई है। अब उसको स्टार्ट करने में थोड़ा धक्का स्टार्ट लगता है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो मज़मून है इस्लामिक इकोनॉमिक्स, ये 20th सेंचुरी में शुरू हुआ। सब पे से इत्तेफाक है ये लफ्ज़ जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी में किसी शख्स ने पहली मरतबा इस्तेमाल किया। मुसलमान था ज़ाहिर बात है। तो अब ये मुअम्मा है कि अगर ये इस्लामिक है तब तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू होना चाहिए था। तो या तो ये इस्लामिक नहीं है, या फिर अगर ये इस्लामिक है तो ये 20वीं सदी में पहली मर्तबा क्यों शुरू हुआ। तो इसके बारे में मैंने एक्चुअली पूरी तफसील से ये बात बतलाई है, मगर अब आप लोग इसका जवाब दें कि इस्लामिक नाम 20th सेंचुरी में क्यों शुरू हुई। हर आदमी एक पैराग्राफ लिखे, उसके बाद फिर हम इसमें सब लोगों को मौका मिलेगा कि अपना दिमाग लड़ा के सोचें, तो फिर उसके बाद जब डिस्कशन होगा तो फिर बात ज़्यादा वाज़ह तौर पर समझ में आएगी। यहाँ पर हम जो लिखवा रहे हैं ये इससे मकसूद इम्तहान नहीं है, मकसूद ये है कि वो जो मसल्स हैं, जो थिंकिंग मसल्स हैं, वो ज़रा इस्तेमाल में आए। ये इस्लामिक इकोनॉमिक्स आखिर 20th सेंचुरी में क्यों शुरू हुई, तो शुरू से शुरू हो जाना चाहिए था अगर ऐसी कोई चीज़ है, या तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अपना नाम भी लिखते हैं, मैं सब लोगों के जवाब यहाँ पे देख तो नहीं सकूंगा, बाद में देखूंगा कि लोगों को क्या समझ में आ रहा है कोर्स से, तो अगली बार उसके हिसाब से अपना लेक्चर्स को मॉडिफाई करता हूँ। ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक सवाल का जवाब जब तक हम अपने अल्फाज में अपनी ज़बान से इजहार ना कर सकें, अपनी अकल से सोच तक, तब तक वो सवाल हमें नहीं आता है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि टीचर बतला दे तो हम समझ गए, दिस इज़ नॉट ट्रू। टीचर बतला दे आप याद कर लें, मगर वो आपने बात सीखी नहीं जब तक आप उसको खुद सोच के अपने अल्फाज में उसका इजहार नहीं कर सकें। इसीलिए ये प्लेजरिज्म जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि नकल कर लेते हैं विदाउट अकल। इसीलिए ये एक्सरसाइज जो है ये इसीलिए कि अपने से सोच के अपने अल्फाज में इसका जवाब का इजहार हो, तो फिर समझ में आ गया। अच्छा नहीं भी समझ में आया तो जब क्वेश्चन से आपने इंगेज किया, सॉल्व करने की जो मेहनत की, तो उस मेहनत के नतीजे में जो असली जवाब है, जो सही जवाब है, वो समझ में आएगा। वरना खुद से अगर आपने मेहनत नहीं की हुई है तो जो चीज़ मुफ्त मिलती है उसके इंसान कदर नहीं करता, फिर वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता। दो कुर्सियाँ किसके एजाज में खाली
हैं?
डरते हैं लोग यहाँ बैठने
से।
हाँ भाई, कौन ऐसा जवाब देगा? सब लोगों को बतलाए गए क्या सही जवाब है। आप तैयार हैं?
सर, ये जो है स्टेटमेंट नहीं, इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है वो 20th सेंचुरी में आगे स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं है कि भाई आज से 1400 साल पहले इसके बारे में कोई इल्म नहीं था या कुछ, स्टार्ट ये तभी से हो गई थी। सिर्फ ये है कि मैं लोगों ने इसकी तालीमात को भुला दिया और फिर उसके बाद से फिर से ये मतलब कॉन्सेप्ट अब जो उल्मा हैं उन्होंने इसको खिला भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि हर फील्ड के बारे में गाइडेंस जो है वो आज से 1400 साल पहले दे दी गई थी।
मगर ठीक है, तो ये भुला दी गई, फिर 20th सेंचुरी में कौन सी ऐसी बात हुई जो कि
सर ये जो बिजनेस,
एक सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता, 20th सेंचुरी में कौन सी ऐसी बात हुई कि उस वक्त लोगों ने इसको फिर से ईजाद करने की ज़रूरत समझी?
एक्चुअली जो मुस्लिम जो थे जिन्होंने मतलब ये सारा इकोनॉमिक सिस्टम जो मुस्लिम सोसाइटी में पहले प्रिवेल करता था, वो जो पुराने सारे थे मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो सारे मतलब सफ़ा अस्सी से मतलब किए ना, जो लोग जिन्होंने इसको कायम किया हुआ था। फिर जो न्यूली लोग थे उन्होंने इतनी रिसर्च ही नहीं की साइड पे कि हमारे रिलीजन हमें क्या कहते हैं ना इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में। वो जस्ट जो वेस्टर्न मतलब जो बनाता रहे रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करते रहे, फॉलो करते करते मतलब उनका इतना हो गया कि एक टाइम पे आके वो इतना मतलब वो हो गया कि ये तो मतलब ज़्यादा ही हमें मतलब गलत साइड को लेके जा रहे हैं। जब उन्हें ये फील होने लगा कि ये ज़्यादा मतलब ये हमारे लिए हार्मफुल है ये सिस्टम, तो फिर उन्होंने मतलब सर्च करना स्टार्ट की कि जी हमारा इस्लाम हमारे हमें इस्लामिक सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं।
अच्छा,
तो फिर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ जी हमें मतलब हम अपने रिलीजन से रिलेटेड सब।
अच्छा, तो पहला जवाब ये था कि इस्लाम की टीचिंग्स भुला दी गई और फिर उनको फिर से याद कर लिया गया, तो उसमें यह है कि टाइमिंग का जवाब नहीं समझ में आता कि 20th सेंचुरी में क्यों ऐसा हुआ। दूसरा जवाब, एक सेकंड ज़रा मैं समराइज कर दूं जो बात हो रही। दूसरा जवाब ये था कि वो भुला दी गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न टीचिंग्स को अडॉप्ट कर लिया गया, फिर अचानक, और ये यहाँ पर सवाल मुअम्मा है कि کس وجہ سے لوگوں کو احساس پیدا ہوا کہ یہ ٹیچنگ غلط ہے، چنانچہ انہوں نے پھر سے اسلام کی ٹیچنگ کو ریوائیو کیا. پھر بھی اس میں یہ ہسٹری نہیں سمجھ میں آتی کہ 20th سینچری میں کون سی ایسی بات تھی جو کہ کیا کیا پھر تو یہ بات تو ہے کہ اسلامک اکنامکس کی جی تو ایکچولی یہ بات اس کا اس میں تھوڑے سے اب یہ تیسرا جواب ہے، اس میں تھوڑی سی ہسٹری آئی ہے اور اس میں سے کچھ ایسی ہسٹری ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے اور میں نے بتلائی بھی نہیں ہے. یوں ہے کہ ایکچولی ایک گلوبل اکنامک سسٹم اسلام کے تحت قائم ہوا اور یہ تقریباً یعنی جس کو مڈل ایجز کہتے ہیں، اس زمانے میں ساری دنیا میں اسلامک حنفی لاء کے مطابق ٹریڈنگ ہو رہی تھی جس میں پروفٹ لاس شیئرنگ تھا، انٹرسٹ نہیں تھا. پھر یہ نظام ٹوٹ گیا. کیسے ٹوٹا اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ تھوڑی مبہم ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بلیک پلیگ پھیلا ساری دنیا میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے مر گئے. تو کچھ بہت سارے ٹرسٹ بیسڈ کانٹریکٹ تھے جو وائلیٹ ہو گئے، یعنی ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے فلانے ملک میں اور اس کو واپس بھیجنے تھے مگر آدمی ہی مرا، اور ایک نہیں یعنی بڑے پیمانے پر، تو وہ سسٹم بریک ڈاؤن کر گیا. اس کے بعد پھر نیا سسٹم نکلا جو کہ سود بیسڈ تھا جو یورپ والوں نے چلایا. بہرحال تو یعنی یہ تفصیل ہے اس کی جو بات کہہ رہی تھی کہ پہلے تو ہمارا سسٹم چلتا تھا، پھر انٹرسٹ ریٹ سسٹم آ گیا اور پھر وہ پھیل گیا اور مسلمانوں کی دنیا میں بھی پھیل گیا. تو پھر مسلمانوں کا احساس ہوا کہ یہ غلط ہے، تو انہوں نے پھر سے اسلامک سسٹم اکنامکس لائے. تو اس میں بھی اس میں تھوڑی سی زیادہ تاریخ کی تفصیل ہے مگر کیا بات صحیح ہے.
اب جب تک کوئی اکانومی مطلب کوئی بھی سسٹم آتا ہے یا ہمیں پتہ ہے کوئی بھی اگر کوئی نیو ایون اگر کوئی نیو انوینشن ہوتی ہے جب تک وہ ایکسپوز نہیں ہوتی، مین فلی ایکسپوز جب تک وہ نہیں ہوتی، اگر کوئی فار ایگزامپل جس طرح آئی فون 5 آیا، اگر وہ ابھی تک فلی ایکسپوز سب کو پسند آیا ہے، جب یوزیج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا گڈ اینڈ بیڈس ہیں. اسی طرح ویسٹرن سسٹم کے ساتھ ہوا ہے. آج کل اگر ہم دیکھیں تو کیپٹلسٹ اکانومی میں مطلب پرسنل ویلفیئر کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اب کہا جاتا ہے کہ مطلب سوشل ویلفیئر یا ویلفیئر فار آل کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے وہ اسلامک سسٹم کر پائے ہیں کہ اس میں مطلب اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ایکسپوز ہوئے تو تب جا کے مطلب 20th سینچری میں آ کے فلی ایکسپوز ہوئے نا ویسٹرن سسٹم.
تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کیپٹلزم کی جب برائیاں سامنے آئیں تو پھر لوگ اسلامک اکنامکس کو آلٹرنیٹیو کے طور پہ لے کے آئے. ایکچولی کیپٹلزم کی برائیاں یعنی ارلی 20th سینچری میں تو اتنی واضح نہیں تھی، بلکہ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سسٹم ہی سب سے بہتر ہے. تو ہے اس میں کچھ حقانیت بھی مگر پوری طرح سے یعنی یہ ایکسپلین نہیں کرتا ہے کہ یہ 20th سینچری میں ہی کیوں ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا، اس کے بعد کیوں نہیں ہوا. وہ پرٹیکولر تاریخ یعنی ارلی 20th سینچری 1940s میں پہلی مرتبہ یہ ٹرم استعمال کی گئی. جی ایک میل سائڈ سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟
سر ورلڈ وار کا بھی ہے کافی پہلے.
کس کا؟
ورلڈ وار 1.
ہاں
بریٹن وڈ سسٹم بھی بنا. تو یہ چیزیں ایسی بھی دنیا میں کہ جو مطلب was a sign of changes in the world. Overall. Sir, Muslim دنیا میں میرے خیال میں لیٹ اس لیے آیا کہ اجتہاد کا جو عنصر ہے وہ کافی کم ہے مسلم دنیا میں. مطلب اٹ شوڈ ہیو کم اے بٹ ارلیئر, لیکن لیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اجتہاد نہیں ہے, انہوں نے اپنے جو اڈیپٹیشن نہیں کی ود دا پیسج آف ٹائم. دس از وٹ آئی آسک. سر, دنیا میں اوور آل چینجز آ رہی تھیں کہ مطلب اس طرح کے سسٹمز بن رہے ہیں تو اس میں مطلب وہ کرنا چاہیے, لیکن لیٹ اس لیے ہوا کہ اجتہاد کا عنصر نہیں.
ہاں اچھا جی, یس, اور جی آپ نے کچھ کہنا؟
جی سر, میرا یہ کہنا ہے کہ پہلے تک تو مسلمانوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکومت تھی, جیسے عثمانی خلافت تھی, اور مسلمانوں کے پاس ایک مطلب ذہنی طور پہ بھی غلام نہیں ہوئے تھے. لیکن جب 20th century آئی اور پھر جو ہے ذہنی طور پہ بھی انہوں نے انڈسٹریلائزیشن نے ان کو اتنا متاثر کیا کہ انہیں لگا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس لیے ہمیں جو ہے ایک نئے سسٹم اکنامکس بھی چاہیے جو جس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان سے ویسٹ کی جو خرابیاں ہیں اس کو اور جو انٹرسٹ وغیرہ اس کو ختم کر کے اپنی ایک نئی جو ہے وہ اکنامکس ایجاد کرنی چاہیے. نہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ جو مسلمان کے جو تھنگس ٹیکل تھے جیسے اقبال وغیرہ, وہ کمپلیٹ بھی ڈینائی کر رہے تھے اس چیز کو کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی اکنامک سسٹم کی. اور بہت سارے ان کے شعر ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کب گھومنے کا سرمایہ پرستی, کب سفینہ, اور اس طرح کے کافی چیزیں. تو اس ٹائم پر مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں, لیکن جب وہ پورے رول کر گئے پوری ورلڈ پہ تو مسلمانوں کو پھر بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں اس چیز میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے.
اب کچھ جی یہ انہوں نے جو بات کی گریٹ ڈپریشن اور سٹیگفلیشن, یہ دو بہت امپورٹنٹ ایونٹس تھے ویسٹرن اکنامک تھیوری کے ڈیولپمنٹ میں, مگر اس کا اسلامک اکنامک سے کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ اسلامک ورلڈ کو ان کی کوئی خاص خبر بھی نہیں ہوئی. یعنی گریٹ ڈپریشن کا امپیکٹ یورپ پر, امریکن اکنامکس پہ تو ہوا, اسلامک اکنامکس پہ کوئی خاص, یعنی مسلمان ممالک میں اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا. نہیں ایسا نہیں ہوا, یعنی گریٹ ڈپریشن واز ناٹ دا کاز فار دا ڈیولپمنٹ, ہو سکتا تھا مگر ایسا ہوا نہیں. اور کسی کے پاس کوئی؟ اچھا تو اس کا میں نے جواب پچھلی بار دیا تھا کہ اس میں یعنی کچھ کچھ عنصر آ گئے ہیں مگر جو کی باتیں ہیں جو اہم باتیں ہیں وہ نہیں آئیں. مگر اس کا
اس یہ
نہیں, ایک تو یہ ہے کہ یعنی ریلیجن اور سائنس کی کانفلکٹ کی وجہ سے انہوں نے اکنامکس کو جو ڈیولپ کیا تو اس میں موریلٹی کو بالکل ہی باہر نکال دیا, اور ان کو ابھی تک یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ یہ غلطی ہے, اس لیے اس میں واپس نہیں آئے ہیں یہ لوگ. تو مگر ان سب کا اسلامک اکنامکس سے نہیں تعلق ہے, بلکہ ایسا ہے کہ نیئر یعنی بگننگ آف 20th century سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ کالونائز تھے 90%. وہاں انگریزوں کا نظام چل رہا تھا, مسلمانوں کے جتنے سارے انسٹیٹیوشنز تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے, جو ان کے ادارے تھے جس طرح سے چلتے تھے وہ نظام ہی ختم ہو گیا تھا. نہ صرف یہ کہ ختم ہو گیا تھا کہ بلکہ بھلا دیا گیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نہ صرف یہ کہ لٹ گیا بلکہ وہ جو چیز لوٹی تھی وہ بھی یاد نہیں رہی تھی، وہ کون سی چیز تھی جو ہم سے لوٹ گئی. تو سارے نظام، سارے مسلمان دنیا میں ویسٹرن لا، ویسٹرن کورٹس، ویسٹرن گورنمنٹ، ویسٹرن سب چیز، ویسٹرن بینکس، ویسٹرن. تو اسلام کا نظام کا تصور ہی مٹ گیا تھا. اچھا، اس سے پہلے اسلامی اکنامکس اس لیے نہیں تھی کہ جو بھی نظام مسلمانوں کے ممالک میں تھا وہ ایک مربوط نظام تھا، اس میں ساری چیزیں ایک ساتھ تھیں. اور اسلام کی تعلیمات میں شروع سے اکنامکس کو الگ نہیں کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ پیسہ جو ہے وہ بذات خود فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ پیسہ ایک مینز ہے کسی اور کام کرنے کا. تو پیسے کے ذریعے سے پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، گھر والوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو وہ سارے کام یعنی سب ملے جلے چلتے ہیں. اسلام ایک کوہرنٹ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، اس میں سے اکنامک علاقے کو الگ نہیں کیا گیا کبھی بھی. اور بعض خاص ٹاپکس ہیں جیسے پبلک فائنینس ہے، جس پہ مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اسلامی اکنامکس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے کیے جائیں اور گورنمنٹ کن چیزوں پہ خرچ کیا کرے. یہ اسلامی اکنامکس شروع سے موجود ہے، اور اس پہ موضوع پہ کتابیں کہ اس میں بعض فقہ اور شریعت کے اصول ہیں کہ گورنمنٹ کو یعنی لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ پیسے کیسے لے سکتی ہے، ٹیکسیشن کے بارے میں کہ لوگوں سے یعنی کس بنیاد پہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں. تو اوریجنل میننگ آف اسلامی اکنامکس ان اسلام جو کہ شروع سے موجود ہے، وہ آج کل اس کو پبلک فائنانس کہا جاتا ہے. مگر یہ ایشو نہیں تھا، بلکہ جو ایشو تھا 20th century میں جو پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ ایک تو دو ورلڈ وارز ہوئیں، تو یہ دو ورلڈ وار کی وجہ سے یورپ کی طاقت کو بہت نقصان پہنچا، اور آزادی کے موومنٹ شروع ہوئے ساری مسلمانوں کی دنیا میں، جو سب کے سب زیر قبضہ تھی. وہ 1900 میں جہاں تک 90% واز انڈر آکیپیشن، تو 1950s میں 90% واز فری، یعنی جو ممالک تھے مسلمان اس میں صرف 10% رہ گئے تھے جو پھر بھی کالونائز تھے. تو جب وہ فری ہوئے مسلمان ممالک، تب یہ بات سامنے آئی. اور اسی زمانے میں چونکہ یہ بڑی جنگ چل رہی تھی، دو بڑے بڑے سسٹمز تھے، ایک ویسٹرن کیپٹلزم تھا اور ایک کمیونزم تھا، اور ان دونوں کا آپس میں بہت زبردست مقابلہ ہو رہا تھا، اور دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا سسٹم بیسٹ ہے. کیپٹلزم والے بھی کہتے تھے کہ ہمارا سسٹم سب سے بیسٹ ہے، اور کمیونزم والے بھی یہی کہتے تھے. تو اب مسلمانوں کے سامنے جب آزادی آئی تو ان کو یہ چوائس تھی کہ یا تو ہم کمیونزم کو فالو کریں، یا ہم کیپٹلزم کو فالو کریں، یا ہم کہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور نظام ہے. تو اس وقت مسلمان تھنکرز نے یہ بات کہی کہ ہمارا ایک الگ نظام ہے، جس میں سے باقر صدر تھا، مولانا مودودی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو آزادی کی دعوت دی، اقبال تھا، ساری اسلامی دنیا میں تھنکرز پیدا ہوئے، اور انہوں نے یہی بات کی کہ یہ کیپٹلزم نظام بھی بہت خراب ہے اور کمیونزم بھی بہت خراب ہے، اور ہمارا اسلام ہے اس کا ایک الگ نظام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ یہ 20th century میں کیوں شروع ہوا. اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامی نظام جس کی باقر صدر نے، مودودی نے اور بہت سارے مسلمان لیڈرز نے بات کی، یہ کہیں بھی وجود میں نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کیوں یہ وجود میں نہیں آیا؟ کسی نے فالو نہیں کیا کہیں پہ بھی. کسی بھی مسلمان دنیا میں 90% آزاد تھی، مگر کہیں بھی اسلامی نظام امپلیمنٹ نہیں ہوا، جو کہ ایکچولی وہ ایک خاکہ ہی سا تھا، یعنی اس میں تھا کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، مگر ایکچولی ریئلائزیشن میں کہیں پہ بھی نہیں آیا. ابھی ریسنٹلی یعنی ایران میں، افغانستان میں اس کی کوشش کی گئی کیونکہ وہاں ریولیوشن آیا، مگر وہاں بھی سکسیزفل نہیں ہوا. تو اسلامی نظام کیوں وجود میں نہیں آیا، جس کا ہمارے سارے مفکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا ایک الگ سسٹم ہے، مگر کہیں بھی اس کا وجود نہیں اس وقت. تو جب مسلمان ممالک آزاد ہوئے تو ان کو اپنا اسلامی نظام لے کے آنا چاہیے تھا، مگر کہیں کہیں کوئی بھی نہیں لے کے آیا. جی ہاں، یہ دونوں باتوں میں کچھ نہ کچھ حقانیت ہے، اور مگر وہ جڑ تک نہیں پہنچ رہے ہیں مسئلے کی. لوگوں نے کہا اور صحیح کہا کہ مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوئے لوگ اور ذہنی آزادی نہیں ملی، اور دوسری بات یہ کہ جو سٹرکچر تھا رولنگ کا وہ پیسہ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ایفیشنٹ تھا. جو لیڈرز آئے ان کو یہ اچھا لگا کہ اسی کو جاری رکھیں اور اپنے پیسے بنائیں بجائے اس کے کہ عوام کے مفاد میں کام کریں. یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، مگر مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ رہی. یہ کنیکٹ ہو گیا، کوشش کر رہی ہے، اسی کا میں انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ جو اگلی بات ہے یہ بہت اہم ہے اور عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے، بات یہ صحیح ہے کہ نہ ہم پوری طور پہ آزاد ہوئے اور نہ یعنی ذہنی غلامی سے آزاد ہوئے، چنانچہ پرانے سسٹمز چلتے رہے. مگر اس کے پیچھے ایک اور بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں مطلب
سر اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہمارے اسلامی اکانومی تھے انہوں نے اپنی جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جا کے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ پہلے دیکھیں کہ ان کا سسٹم کیا رہتا ہے. انہوں نے ویسٹ میں جا کے ایجوکیشن حاصل کی تو اس وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ محروم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ویسٹ کو بھی فالو کرنا چاہیے اور وہ چیزیں رہیں گے جو اسلام کے اکارڈنگ ہے. انہوں نے اس میں جو ہے زکات کو ایڈ کر دیا اور انٹرسٹ کو مائنس کر دیا. اس وجہ سے بھی جو ایک سسٹم بنا ہے اسلامی اکانومی سسٹم کہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ
ہاں یہ بات صحیح ہے تمہاری، مگر یہ نتیجہ ہے سبب کا اور سبب نہیں ہے. جو سبب ہے وہ اس کا میں جی ہاں بالکل صحیح. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، اس میں کیا انکار کر سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ مال کی محبت پیدا اس لیے ہوئی کہ وہ ویسے تو انسان کے دل میں پہلے ہی سے موجود ہے، مگر جو اسلامی تربیت ہے اس کے ذریعے سے اس کو دبایا جاتا ہے. تو اچھا، تو جو سوال چل رہا ہے، اچھا کنیکشن ہو گیا ہے نا، تم لوگ کو بات آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ اچھا تو میں ٹھیک ہے. تو جو بات زیر بحث تھی یہ تھی کہ جب اسلام ممالک جو ہیں انہوں نے آزادی پائی تو پھر وہاں اسلامی نظام کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ آج کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامی نظام نہیں رائج ہے، حالانکہ آزادی تو ہے برائے نام کم از کم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں کلونیلزم ہوا، وہاں وہاں ایک غدار طبقہ پیدا ہوا اور اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. یعنی جب کسی بھی قوم کو اگر گورن کرنا ہو تو ان میں سے کچھ لوگ آپ کو اپنی سائڈ پہ لینے ہوں گے، اور یہ باضابطہ یعنی پلان کے تحت کیا گیا. مکالے نے ایک اسکیم بنائی ہندوستان میں، اور اسی طرح کا سارے عالم اسلام میں ہوا، جس میں اس نے ہمارے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تباہ کر دیے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ہمارے ایفیشنٹ اور ایکسلنٹ ایجوکیشنل سسٹم تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ سے جاہل تھے. بات مشہور ہے اور لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں کہ برٹش نے آ کے ہمیں تعلیم دی، پبلک ایجوکیشن. ڈان میں ایک آرٹیکل آیا تھا، کسی پروفیسر نے لکھا تھا کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ آف پبلیکیشن، پبلک ایجوکیشن موجود نہیں تھی، اور برٹش نے آ کے پبلک ایجوکیشن کو رائج کیا. یہ بات بالکل اپوزٹ ہے. دراصل برٹش کے یہاں پبلک ایجوکیشن موجود نہیں تھا، انہوں نے یہاں آ کے دیکھا تو پھر ان کو خیال آیا کہ ہم کو ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے وہاں جا کے برٹن میں پبلک ایجوکیشن انٹروڈیوس کیا. اور اس کے شواہد ملتے ہیں، یعنی ڈیل رمپل نے یہ بات لکھی ہے کہ جب لوگ آئے تو انہوں نے حیرت سے یہ بات کہی اور لکھی اپنی کتابوں میں کہ یہاں تو ایک عام آدمی بھی اپنے بچے کو وہ تعلیم جو دیتا ہے جو ہمارے یہاں شہزادوں کو ملتی ہے صرف. اور برٹن میں تو یہ تھا کہ عام آدمی کو لکھنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لیبر ورکنگ کلاس ہے، ان کو لکھنا پڑھنا تو صرف جو ایلیٹ اپر کلاس ہے اس کی خصوصی بات ہے. تو ہمارے یہاں ایک تعلیم کا نظام تھا، اس کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا گیا. بہت سارے وقف تھے جو کہ تعلیم کے خاطر بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو تعلیم دیں گے. کوئی بھی لائق بچہ اس وجہ سے تعلیم سے نہیں روکا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ سارے معاشرے میں یہ بات محسوس کی جاتی تھی کہ سب بچے ہمارے بچے ہیں اور ان کو تعلیم دینا ہمارا فرض ہے. چنانچہ بڑے بوڑھوں سے اپنے سنا ہے کہ ہر امیر آدمی کے گھر میں ایک طلبہ کا کمرہ ہوتا تھا، جو بھی آ کے چاہے اس میں ٹھہر جائے، اور اس کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا، ساری اس کی ضروریات. وہ جا کے وہاں آس پاس کے کوئی مدرسہ ہو یا اسکول ہو تو اس میں پڑھ سکتا تھا. اور یہ صرف مسلمانوں نہیں بلکہ ہندوؤں میں بھی اور بدھ میں بھی یہی ٹریڈیشن تھا. تو اور ان میں ہمارے آپس میں ڈیبیٹس وغیرہ بھی چلتی رہتی تھیں، یعنی شوق تھا ایک علم کا. اور اگر کوئی امیر آدمی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتا تھا تو وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، اس کو لوگ برا بھلا کہتے تھے کہ دیکھو یہ. تو یہ آئیڈیا کہ پورے معاشرے کو اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا ہے، جو بھی پڑھنا چاہے وہ اس کے لیے اس کو پورے معاشرے کو اس کی مدد کرنی ہے، یہ ویل نون تھا. اگر کوئی آدمی اس خیال سے نکلتا کہ اچھا وہ لکھنؤ میں ہے یا کہ بنارس میں ہے کہ مجھے دہلی جانا ہے وہاں جا کے کچھ سیکھنا ہے، تو ہی کوڈ جسٹ گو. اس کو جیب میں پیسے نہیں رکھنے پڑتے تھے. اگر وہ طالب علم ہے تو وہ جہاں بھی جاتا تھا کہ میں طالب علم ہوں، میں دہلی جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، تو جہاں بھی جاتا تھا وہ اس کو سپورٹ ملتی تھی کہ یہ پورے سب کی رسپانسبلٹی. اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو نہ اپنے ساتھ جیب میں کچھ رکھنا نہیں پڑتا تھا، وہ سارے سفر میں اور وہاں جا کے بھی اس کو ٹیوشن فیس کے لیے کام نہیں کرنا پڑتا تھا. تو یہ کانسیپٹ تھی. مگر یہ سارے نظام ختم کر دیا گیا، برٹش نظام تعلیم آیا، اور اس کو لکھا ہوا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ہماری بیوروکریسی میں کام کریں گے، یہ انگریزوں سے محبت رکھیں گے، اپنی قوم سے نفرت کریں گے، ہم لوگوں کو آئیڈیلائز کریں گے. آپ یہ ساری کیریکٹرسٹکس دیکھ سکتی ہیں اس نظام تعلیم کے پروڈکٹس میں. کہ یعنی میں اتنے بار دیکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی اگر میں برائی مینشن کروں کہ انگریزوں میں یہ ہے، تو چہرہ لٹک جاتا ہے اور وہ مزاج بگڑ جاتا ہے کہ ہمیں کیسے حق ہوا کہ وہ خداؤں کے بچوں کو ہم کے بارے میں بری بات کر سکیں. یعنی کس منہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کی برائیاں دیکھیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیا تو کہیں کہ آپ اپنے اندر کی خرابیاں دیکھیں, ان کی بات نہ کریں. میں نے کہا کہ اچھا وہ جو عراق پہ بمباری ہوئی تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے کیوں یہ کیسے کیسے حرکت کی ہم نے غلط, تاکہ کہ لوگ ہمارے اوپر حق بم برسا رہے ہیں. بالکل یہی پرپز ہے, لکھا ہوا ہے فل برائٹ کے موٹیویشن میں, لکھیں کہ یہ وہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس پڑھیں گے, ہماری قوم سے محبت کرنا اور اس کی عظمت کرنا سیکھیں گے.
لیڈرس کو تو چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ کنسیڈر کر لیتے ہیں, لیکن جب انسٹیٹیوشنس میں بھی اسٹوڈنٹس کو یہ کہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم آپ پہ پراؤڈ ہوں گے کہ اگر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ وہاں جا کے انسٹیٹیوشن میں ہو.
تو ابھی میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی ہے,
یہ
اس میں اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو پروڈیوس کیا جائے جو ان سے لائل ہوں اور جو بیوروکریٹس ہوں. یہ بھی بہت اہم بات ہے. ہماری تعلیم کا مقصد تھا کہ لوگوں کو پروڈیوس کریں جو کہ, یعنی تعلیم علم سے کیا مقصد ہے؟ علم سے مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر کی کائنات بدل جائے, اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں آئے, دنیا بدلنا سمجھ میں آ جائے, اپنے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا. اور یہ اسلام کا یعنی وتیرہ رہا ہے کہ وہ ریولوشنز لاتا ہے انسائڈ اور آؤٹ سائڈ, اور شروع سے اور ابھی بھی اسلام میں یہ صفت ہے کہ وہ جو سمجھ جائے تو وہ آدمی کو کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ ریولوشنری میسج ہے.
سر لیکن ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم مامون الرشید اور ہارون الرشید کی بات کرتے ہیں, ان کے دور میں بغداد کو اگر ہم دیکھیں, انہوں نے بھی پورے ملک کے ایکسپرٹیز جو ہے نا بلا کر اپنے ملک میں ان کو انویٹیشن دی کہ آپ یہاں پہ آئے اسٹڈی کریں. اب یورپین نے آ کر وہاں سے آ کر سیکھا تھا, مطلب علم خود تو آپ کے پاس چل کر نہیں آتا. اب یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ یورپین کنٹریز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے ایجوکیشنل سسٹم میں, صرف اکنامک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, مطلب ٹیکنالوجی میں دیکھ لیا جائے, اگر دوسری جگہ پہ دیکھ لیا جائے تو بہت زیادہ آگے ہیں. ہم جائیں گے وہاں سے سیکھیں گے تو تبھی آ کر ہم مطلب اپنی کنٹری کو ڈیولپ کر پائیں گے.
اس وقت یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے, ایک میں بہت کمپلیکیٹڈ آرگیومنٹ کر رہا ہوں, اس کو اگر تم لوگ کوشش کرو سمجھنے کی. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم لوگ نے کیا سوال پوچھ رہے ہیں کہ 20th سینچری میں اسلامک اکنامکس کیوں ابھری, اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک نظام تعلیم بناؤ, یہ بھی موضوع ہے, اور ایسے ہزاروں اور بھی موضوع ہیں, سب سچ ہیں اور سب کا ریلیونس ہے, مگر اس وقت جو ایک بات سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ فوکس کرو. ادھر ادھر جانے سے پھر نقصان ہوگا, وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. بات ہے مشکل, ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. تو ایک نظام تعلیم تھا ہمارا, اس نظام تعلیم کا مقصد تھا انسان بنانا, لوگوں کو یہ سکھلانا کہ انسان کیا ہوتا ہے. اس کے بجائے ویسٹ ایک تعلیم سے کا نظام لے کے آئے جس نے انسان کو یہ سکھایا کہ ایک مشین کا پرزا کیسے بنتے ہیں, جابز کیسے حاصل کرتے ہیں. تعلیم کا مقصد یہ بن گیا کہ ہم کسی نوکری میں فٹ ہو جائیں گے, ملازم بن جائیں گے. آپس میں ہمارا جو علم ہے اس میں آپس میں مقابلہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی علم جو ہے وہ اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ میرے لیے مفید ہے کیونکہ اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. اگر ہم لوگ جابز کر رہے ہیں تو وہ میرے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ میرا جاب مار لے گا. تو یہ دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. ایک تو علم, وہ علم ہے جو انسان کو انسان بننا سکھلاتا ہے, وہ علم پھر اگر کسی کے پاس ہے تو میں اس کا طالب علم بنوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں. وہ علم جس سے انسان نوکری حاصل کرنا سیکھتا ہے تو وہ پھر ایک کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس نقصان. تو یہ آپس میں رقابت, اور یہ علم کو پست مقصد کے لیے استعمال کرنا یا اس کا سوچنا, یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا. تو علم جو ہے یہ ایسے فضول بن گیا کہ چلو مارکس نمبر لے لیتے ہیں, ہمارا مقصد یہ رٹ لے اور جواب دے دو تاکہ ہمارے نمبر آ جائیں، کیونکہ علم سے ہمیں کوئی فائدہ تو پہنچ نہیں رہا، تو فی نفس ہی اس کا. تو یہ جب سسٹم آیا اس میں، یعنی جو کی بات جو اس وقت میں جس پہ فوکس کرنا چاہوں جو ہمارے سوال سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ جو علم ہے اس میں ایک انڈاکٹرینیشن تھا کہ اس میں ہم ان کو اچھا سمجھیں گے، ان کو اپنے سے برتر سمجھیں گے، کیونکہ پورے نظام کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے ممالک کے سارے پیسے لوٹ کے انگلینڈ پہنچانا ہے. تو یہ یعنی جب تک کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں ہوگا اپنی قوم پہ کیسے ظلم کرے گا. تو وہ یعنی ایک جب تک وہ الیجنس نہیں بدلے کہ اس کا الیجنس جو ہے وہ گوروں سے زیادہ ہو اور اپنی قوم سے کم ہو، اپنی قوم سے نفرت اور گوروں سے محبت، اور یہ ہم بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. جی ہماری تو ذلیل قوم ہے، ہم لوگ تو کوئی یعنی روز سننے میں آتا ہے ہم لوگ تو راشی ہیں، اور ہاں وہ گورے لوگ ہیں ان کے اندر ساری اخلاص بھی ہے اور ایمانداری بھی ہے اور عدالت بھی ہے اور انصاف بھی ہے اور ہر چیز اچھی ان کے پاس ہے، ہر برائی ہماری کالے لوگوں میں ہے. تو یہ اس طریقۂ تعلیم کا مقصد تھا. تو ایک کلاس پیدا ہو گئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غداروں کی کلاس، جو کہ انگریزوں کی وفادار تھی اور اپنی قوم کے مفاد کو یعنی نہیں سمجھتی تھی اپنا مفاد. چنانچہ ایسے ہی لوگ وہ سیکنڈ رینک پہ سارے گورنمنٹ میں موجود تھے جو انگریز کا حکم چلاتے تھے اور اپنی قوم پر اس کو نافذ کرتے تھے اور اپنی قوم کو سے یعنی کروڑوں پاؤنڈز لوٹ کے وہ انگلستان پہنچانے میں ان کے حامی اور مددگار تھے، اسی کو صحیح سمجھتے تھے. تو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ عوام ہوتی ہے اور بادشاہ ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں عوام کا مفاد جو ہے وہ بادشاہ کے مفاد سے بندھا ہوا ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ بادشاہ سے عدالت اور انصاف مانگتی ہے اور بادشاہ کے اپنے کچھ مفاد ہوتے ہیں. یہ نظام چل رہا تھا ہمارے یہاں. اس کے بعد پھر یہ ایکسپلائٹیٹو، اس میں یعنی جو عام نظام ہوتا ہے اس میں ٹو وے کمیونیکیشن ہوتا ہے، اگر بادشاہ بہت زیادہ غلط کام کرے تو لوگ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور بادشاہ بھی یعنی کوشش کرتا ہے. اور اسی کو یعنی ڈیموکریسی کا لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس میں بہت سارے دھوکے ہیں، مگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسپانسیو ہوتی ہے گورنمنٹ، کہ اگر عوام جو ہے وہ کسی چیز کو پالیسی کو پسند نہ کرے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بدل دیں. یہاں بھی ایک جو کولونیلزم سسٹم ہوتا ہے وہ میکسیملی یعنی ایک ٹاپ ڈاؤن اور ہائر آرکیکل سسٹم ہوتا ہے، کہ حکم اوپر سے چلتا ہے اور نیچے کی طرف جاتا ہے، نیچے سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں آتی ہے، سوائے اس کے کہ آپ اتنا زیادہ پیس دیں تو وہ عوام بغاوت کر جاتی ہے. تو اس کی بھی کوشش رہتی ہے جو کولونیلسٹ گورنمنٹ ہے اس میں، عدالت اور انصاف اور پولیس ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میک شیور کہ بغاوت نہیں ہو جائے. تو انصاف کرنا بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ فی نفسی مقصود ہے، اس لیے کہ اتنا ظلم نہ ہو جائے کہ لوگ اس کو سہ نہ سکیں اور بغاوت کر دیں تو ہمارا سارا سسٹم ہی بیٹھ جائے. وہاں بھی انگریزوں کے یہاں بھی ڈیموکریسی اسی طرح سے آئی کہ فرینچ ریولیوشن ہوا، چونکہ اتنا زیادہ ظلم ہوا فرینچ عوام پہ کہ ان لوگوں نے بغاوت کر دی، وہ جا کے اپنے ایلیٹ ارسٹوکریٹس کو مار دیا. اس کے ڈر سے پھر آس پاس یعنی انگلینڈ میں اٹلی میں جو ایلیٹ رولنگ کلاس تھی اس نے بہت سارے پریولیجز دینے شروع کر دیے غریبوں کو، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف بھی ہو جائے. تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ ڈیموکریسی آ کے اس ڈر سے کہ یہ لوگ بغاوت نہ کر جائیں. تو کولونیلزم نظام ایسا ہی تھا، ٹاپ ڈاؤن ہائرارکیکل، اور وہ جب انڈیپینڈنس آیا تو ویسا ہی باقی رہا وہ نظام. وہ جو سیکنڈ کلاس تھی جو کہ انگریزوں کے بحاف پر رول کر رہی تھی ان کی طرح سے وہ پاور میں رہی، اور ایک دو لیڈرز آگے جنوین تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ جو مشینری تھی وہ ویسی ہی چلتی رہی اور اس کو توڑنے کا کسی کو طریقہ نہیں پتا تھا. کہ ये सिस्टम कैसे बदला जाए, तो बेसिकली फिर वही निज़ाम कायम रहा जो कि पहले था। इसलिए जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि जब सब जगह आज़ादी हुई तो इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं आया, इसलिए कि जो रूलिंग क्लास थी उसके इंटरेस्ट में नहीं था इस्लामी निज़ाम। रूलिंग क्लास जो है वो ब्रिटिश के जानशीन थे और वो सारे प्रिविलेजेस जो पहले ब्रिटिश को मिलते थे वो उनके हाथ में थे, और अगर कोई भी निज़ाम आता जो इसके इससे डिफरेंट होता तो उसमें यह होता कि सब लोगों को सब चीज़ें मिले, इसमें उनका पावर ख़त्म हो जाता। तो ये उन्होंने रेजिस्ट किया, और उस वक्त भी रेजिस्ट किया और आज तक रेजिस्ट करते आ रहे हैं। ये बात अब वो बहुत तरह से साबित कर दी गई है कि बच्चा जो है उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज उसकी अपनी मादरी ज़बान होती है ट्रेन सीखने के लिए। किसी दूसरी ज़बान में सिखलाएं तो वो इफ़ेक्टिवली सीख नहीं सकता है। तो बहुत बार पाकिस्तान में कोशिशें हुई कि उर्दू को राइज कर दिया जाए। उर्दू अगर मादरी ज़बान ना भी हो इंसान की तो, मगर देखो एक ज़बान जो है वो दरअसल, लोगों को गलत फहमी है कि ज़बान जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, उर्दू हो चाहे टर्किश हो चाहे जापानीज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक लफ्ज़ के मुतबाद दूसरे लफ्ज़ सीख लेंगे तो ज़बान हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि हर ज़बान जो है वो अपने मुआशरत और तहजीब की रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे अरबों में जाहिलियत में शराब पीने के 21 अल्फाज थे, तो उनकी ज़बान जो है वो उनके शौक़ को की तर्जुमानी करती है। इसी तरह से अंग्रेज़ी ज़बान में हया के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लाम की का कोई लफ्ज़ नहीं है, तक्वा के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, खुशी और खुशी के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें। इफ़त है, असमत है, इन दोनों के जो लफ्ज़ हैं वो बुरे मानी में इस्तेमाल होते हैं, जिस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं उसको बुरा समझते हैं। वो लफ्ज़ बोला जाएगा तो वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा उसमें जो पढ़ेगा उसको वो समझेगा कि अच्छा ये कोई बुरी चीज़ है और हमारे यहाँ चीज़ें, तो वो ज़बान वो लफ्ज़ नहीं है बल्कि वो एक मुआशरा है, एक सोचने का तरीक़ा है जो यहाँ नहीं है मौजूद इस वक्त। तो उस ज़बान को सीखना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि वो ज़बान सीखने से मुराद ये है कि वो मुआशरत सीखना। इसलिए यानी दूसरी ज़बान उर्दू सीखना नस्बत आसान है क्योंकि वो कल्चर में है मौजूद, और नहीं तो यानी बहुत सारे मॉडल हैं। बहरहाल ये बात तो पाए सबूत तक पहुंच गई, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि और भी बहुत सारे लोगों ने कि बेस्ट लैंग्वेज फॉर एजुकेशन इज़ मदर टंग। जो जो ममालिक तरक्की किए हैं, कोरिया, जापान, चाइना, इन सब ने अपनी ज़बान में तरक्की की है, ये नहीं किया कि ज़बान यानी सारे करोड़ों लोगों को कहा कि तुम जाके अंग्रेज़ी सीखो पहले फिर तालीम हासिल करो। अगर हम ये शर्त लगाएंगे तो वो अंग्रेज़ी सीखने वाली बात पे तो 90% वहीं पे उड़ गए। अब जो है वो कौम में जो इतने सारे हीरे जवाहरात बच्चे पड़े हुए हैं जिनके पास यानी बेशुमार सलाहियतें हैं, इस्तादाद है, वो सबको एक्सेस ही नहीं है कि तालीम तक पहुँच सकें। तो ये जो रूलिंग क्लास है ये इसको अभी तारिक रहमान ने किताब लिखी है डेनिजन्स ऑफ एलियन वर्ल्ड्स के मुख्तलिफ दुनियाओं के बाशिंदे, जैसे मरीख का बाशिंदा हो और एक जहरा का और एक दुनिया का, तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तो उसने ये बतलाया है कि जो हमारी रूलिंग क्लास है वो घर में अंग्रेज़ी बोलती है, उर्दू बोलने में उसको मुश्किल महसूस होती है, टूटी फूटी उर्दू बोलती है, उनकी तरीक़े मुआशरत सोचने का तरीक़ा, खाने पीने का तरीक़ा, सब चीज़ उनकी मोहब्बत अकीदत सब चीज़ अवाम से मुख्तलिफ है। यानी गोया ایک الگ قوم ہے. تو ہماری جو ایلیٹ اپر کلاس ہے وہ ایکچولی ابھی بھی انگریزوں کی نمائندہ ہے, مگر آج اس کے بارے میں خاصی کنفیوژن. پہلے تو وہ سب گورے تھے تو ہمیں نظر آ جاتا, تو یہ نقصان تھا اس طرح سے کہ ریولیوشن کو آرگنائز کرنا آسان تھا. اب جو ہے جس طرح سے انگریزوں نے اپنے لیے ایک سیکنڈ کلاس پیدا کی جو ان کو اسسٹ کرتی ہے رول کرنے میں, اسی طرح سے یہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے اس نے ایک کافی بڑی سیکنڈری کلاس پیدا کی ہے غداروں کی. مگر اب یہ والے لوگ جو ہیں یہ یعنی دیندار بھی ہیں اور ہر طرح سے یعنی عوامی بھی ہیں, انگریزی بھی نہیں بولتے اور رولنگ کلاس کو مدد کر رہے ہیں. تو اب دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ طبقے میں یہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں, یعنی ان میں اتنے ہمارے نمائندے موجود ہیں عوام کے کہ وہ سٹینڈ آؤٹ نہیں کرتے. اس کو تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا سٹرکچر ایسا ہے کہ اب یعنی پہلے تو یہ تھا جب انگریز رول کر رہے تھے تو جو سیکنڈ کلاس تھی اس میں سارے انگریزی بولنے والے تھے اور سارے ان کے وفادار تھے, کوئی بھی یعنی عوامی بندہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اپنی قوم کا وفادار. اب جو ایسا نہیں ہے بلکہ جو سیکنڈ کلاس ہے جو پہلے یعنی انگریز تھا پھر سیکنڈ کلاس تھی پھر رول کلاس تھی, تو ایک یا کلاس اس کو کہہ سکتے ہیں کوآپٹڈ کلاس یا غدار کلاس یا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے. تو آج جو سیکنڈ ان کمانڈ کلاس ہے اس میں عوامی لوگ بھی موجود ہیں. تو اگر ہم رولنگ کلاس ایز اے ہول کو دیکھیں تو اس میں ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے. تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے, ہم فلانا آدمی جانتے ہیں وہ سیکرٹری بھی ہے دیندار بھی ہے اور قوم کا وفادار بھی ہے, ایسے لوگ ہوں گے. تو یہ آج کل جو رول ہے پھر بھی وہی ہے کہ جو, تو اس لیے یہ جو سوال ہم نے پوچھا تھا کہ اسلامی نظام کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نظام, اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ آفٹر یعنی فریڈم زیادہ تر وہ سسٹم ویسا ہی رہا, جو رولنگ کلاس تھی جو بیوروکریٹس تھے وہ وہی رہے اور پھر سسٹم ویسا ہی چلتا رہا. تو جو لوگ تھوڑے بہت تھے جو چاہتے تھے چینج کرنا ان کے پاس پاور نہیں تھا. جو لوگ جن لوگوں کے پاس پاور ملا آفٹر انڈیپینڈنس ان کے انٹرسٹ اسی بات میں بندھے ہوئے تھے کہ یہی نظام جاری رہے. یوں سمجھیں کہ برٹش نے ایک مشین بنائی, وہ مشین تھی کہ اس کے اندر عوام کو ڈالو اور ان کو یعنی میٹ گرائنڈر جو کہتے ہیں قیمہ پیسنے والا, اس سے اس کا خون اور گوشت جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو. اور یہی بات چلتی آئی یعنی کولونیزم میں کروڑوں پاؤنڈز ہر سال یہاں سے نکل کے برٹن چلے جاتے تھے. اب جب وہ چلے گئے تو یہ مشین تو وہی موجود تھی کہ جو عوام کو چوس کے ان سے کروڑوں پاؤنڈ نکال لیتی تھی, رولنگ کلاس ڈفرینٹ تھی. اب رولنگ کلاس کے سامنے یہ تھا کہ اچھا چلو ہم اس مشین کو بند کر دیں اور عوام کو جو ہے وہ کروڑوں پاؤنڈز کے فائدہ پہنچا دیں, یا یہ ہم کروڑوں پاؤنڈز خود کھا جائیں بجائے اس کے برٹش کو بھیجیں. تو کیا خیال ہے انہوں نے کیا کیا؟ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے اس کا جواب. جو اتنا بڑا مفاد سامنے ہو تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے جانے دو کروڑوں کو, میں بھی دال روٹی کھاؤں گا اور عوام بھی دال روٹی کھا لیں. تو ایسا ہوا نہیں اور نہ ایسا ہونا بھی مشکل ہے. کچھ لوگ تھوڑے بہت مخلص تھے, انہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہاتھ پاؤں مارا, مگر جو بہت بڑا طبقہ تھا وہ اس نے کہا کہ بھائی ہم اپنے انٹرسٹ کو ریزرو رکھیں. تو یہ مشین ویسے ہی چل رہی ہے, عوام سے ویسے ہی پیسے ایکسٹریکٹ کیے جا رہے ہیں. آج بھی پاکستان میں اتنی نیچرل ریسورسز ہیں کہ کوئی اور ملک نہیں ہوگا ہمارے مقابلے کا. اور آج بھی اگر یعنی صرف یہ بات ہم لوگ طے کر لیں کہ بھائی سب لوگ برابر کے شریک ہیں اس ملک میں, تو ملک کی قسمت بدل جائے, ہر آدمی کے پاس آرام سے رہنے سہنے کا یہ پیسہ ہو, کسی کو بھوکا مرنا نہیں پڑے اور کسی کو خودکشی نہیں کرنا پڑے کہ اس کو روزگار کی طلب نہیں.
نیچرل ریسورسز ہیں بھی کنٹری کے, اس میں سے موسٹلی اگر ان فیلڈس میں جا کے دیکھا جائے
تو وہاں پہ یہ چیز ہے کہ جی فارنرز آ رہے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ پلانٹس اور اس ٹائپ کی چیزیں وہ کر کے اور ان ریسورسز کو وہ نکال رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ صرف اس چیز پہ کہ جی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ان ریسورسز کو نکال رہی ہے بجائے اس کے کہ ان کو مزید تھوڑا سا پالش کر کے اپنے کنٹری میں یوٹیلائز کیا
جائے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسٹریکشن آف ریسورسز عوام سے پیسہ چوس کے یا باہر بھیجا جائے یا ایلیٹ کلاس کو بھیجا جائے. ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس کو سوئٹزرلینڈ میں رکھتی ہے اپنے بینک اکاؤنٹس میں اور اس کو واپس لینے بھی نہیں دیتی ہے, اپنی عدالت کو بلاک کر دیتی ہے کہ کیس نہ کرو. سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں کہ تمہارے وہ لوگوں نے ظلم سے جو پیسے لوٹے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, آ کے لے لو. تو ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں, ہم نہیں لیتے. تو یہ دوسرا جواب سوال تھا کہ اسلامی نظام کیوں نہیں آیا. اب تیسرا سوال یہ ہے, اس کا جواب سمجھ میں آ گیا. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامک اکنامکس 1970s میں شروع ہوئی وہ اس اسلامک اکنامکس جو ہمارے پہلے جنریشن والوں نے پیش کی تھی کہ ہمارے پاس ایک نظام ہوگا جو جس میں عدل ہوگا, انصاف ہوگا, سب لوگوں کو کی فلاح اور بہبود اس میں ہوگی, وہ اس سے اور اس اسلامک اکنامکس جو 1970s میں شروع ہوئی اس میں ان دونوں میں آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں. تو یہ کیوں ہوا کہ جو اسلامک اکنامکس چل رہی ہے جو آپ لوگوں کو پڑھائی گئی ہے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور اسی کے نام پہ جو آج اسلامک اکنامکس جس کو کہا جا رہا ہے نہ وہ اس سے میچ کرتی ہے جو ہمارے فرسٹ جنریشن نے کہا کہ اسلامک اکنامکس ہے, بلکہ جو اسلامک اکنامکس کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تو سیمولسن سے میچ کرتی ہے سب سے زیادہ. تو یہ کیا بات ہے کہ اسلامک اکنامکس ہم اس کو سیمولسن سے جا کے سیکھیں, ہم جو ہے وہ وہی آئی ایس ایل ایم کا بنائیں مگر اس پہ انٹرسٹ کی جگہ جو ہے وہ شرکت کا ریشو ڈال دیں اس کو, پھر اس کا اسلام نام رکھ دیں. تو یہ اسلامک اکنامکس کیسے, یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ غلط رخ پہ چلی گئی, غلط پٹری پہ چل پڑی ٹرین ہماری. تو یہ کیسے ہوا, اس کا جواب دیا تھا عظمیٰ نے بیسیکلی مگر پورا نہیں تھا. بات یہ ہے, ہاں بتلائیں کسی کو. جو اصل سسٹم تھا اسلامک اس کے لیے ریولیوشن درکار تھا, یعنی یہ سارے جو سسٹم جو کلونیلزم کا بنا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے اور ایک نیا سسٹم لایا جائے جو اسلام کا ہے, اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان کے جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی ختم, اس کا جو قانون کا نظام ہے وہ بھی ختم, ان کا جو گورنمنٹ سسٹم ہے وہ بھی ختم, ان کا جو تجارت کا سسٹم وہ بھی ختم, ساری چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اسلام سے ٹکراتی ہے. ان کا تجارتی نظام یہودی ہے, ان کا عدالتی نظام ویسٹرن ہے شریعت کے مطابق نہیں, ان کا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ خلافت سے نہیں ملتا, ہر جگہ پہ اسلام اور ان کا کوئی میچ نہیں. تو اگر ہم واقعی ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں تو ہمیں پورا کا پورا یعنی ریولیوشن لانا ہوگا, انقلاب. تو وہ ریولوشن کے بھی دائی رہے, ایسے لوگ رہے جنہوں نے کہا کہ ریولوشن لانا چاہیے, مگر وہ کم تھے. اور جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ جب ریولوشن آیا بھی جیسا کہ ایران میں آیا اور افغانستان میں آیا تو جو اسلامی نظام کی جو اصل شکل ہے وہ اتنی اب دور ہو چکی تھی کہ لوگوں کے ذہن سے نکل چکی تھی. اور بہت سارے پریکٹیکل رکاوٹیں تھیں اس کو قائم کرنے میں. اس کا تذکرہ ہے میرے ایک آرٹیکل میں جو آگے لیکچرز میں ہے. تو وہ ریولوشنری اپروچ کے یعنی دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریولوشن کرنا بہت مشکل ہے, وہ کر لیا تو پھر کیا کریں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ دراصل اسلامی ریولوشن صرف یعنی سٹرکچرل نہیں ہے کہ اوپر سے لا دیا جائے, بلکہ انسان اسلامی ریولوشن جو ہے وہ دلوں کے اندر سے آتا ہے. تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ انسان یعنی اگر سارے یعنی ہم ایک اسلامی ریولوشن یو ایس اے میں لے آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب انسان ہی مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر اسلامی حکومت قائم کر کے کیا کر لیں گے, کوئی فائدہ نہیں. یہی مسئلہ سید اسماعیل شہید کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اسلامی ریولوشن لانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ بھی پھیلائی اور وہ لوگوں کو بدلنے کی بھی کوشش کی, مگر وہ پوری نہیں تھی. یعنی انہوں نے مس جج کر دیا اس بات کو کہ لوگ تیار ہیں اسلام کے لیے. تو جب انہوں نے اس کو مس جج کیا تو جب انہوں نے شریعت لاگو کی تو وہ لوگ جو پشاور میں ان کے علاقے میں جہاں پہ تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے, کیونکہ جو اسلام کی جو شریعت تھی وہ ان کے ٹریڈیشنز کے خلاف تھی جو ان کے یہاں چلے آ رہے تھے. باپ دادا کا جو دین تھا وہ ٹکرا گیا اسلام سے, اور جب ٹکرایا تو لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو پسند کیا اور اسلام کو ریجیکٹ کر دیا. ان کے خلفاء جو بھیجے تھے شریعت کے لیے ان کو قتل کر دیا اور شریعت کے خلاف بغاوت کر دی, وہ ریولوشن فیل ہو گیا. آج بھی یہی ہوگا, اگر ہم پاکستان میں شریعت کو نافذ کر دیں تو لوگ بغاوت کر دیں گے کہ نہیں ہمیں یہ سسٹم نہیں چاہیے, ہمیں تو ویسٹرن سسٹم کرپٹ والا چاہیے. تو شریعت کو نافذ کرنا جو ہے وہ پہلے انسان کے دلوں پہ نافذ کریں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایکسٹرنل فارم میں آئے گا. اور اس کے ریورس کریں گے تو اس کا نقصان یہی ہوگا. لوگوں نے کہا ہے کہ افغانستان کیوں یعنی امریکہ نے اس کے اوپر غالب آ گیا, جبکہ واقعی وہاں کے جو لیڈرز تھے وہ ایمان والے تھے اور وہ واقعی یعنی بہت اچھا کام کر رہے تھے اسلام کے اعتبار سے بہت طریقے سے, اس لیے کہ وہ تو مائنورٹی میں تھے اور عوام جو ہے وہ شریعت کے فیور میں نہیں تھی. تو اگر شریعت کو نافذ کر دیا گیا اور پھر عوام اس سے بغاوت کرتی ہے تو یہ تو اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے اس پہ, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے, پھر اپنی پسند سے کرو. تو اس لیے شریعت کو نافذ کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک کام ہے. اگر عوام جو ہے اس کے لیے اس پہ راضی نہیں ہے تو اس کا پھر بہت زبردست نقصان پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ عوام راضی ہو کہ ہم شریعت چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر شریعت کو نافذ کرنا چاہیے. اگر زبردستی شریعت کو نافذ کر دیا جائے گا اور عوام اس کے خلاف بغاوت کرے گی تو اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا. تو بیسیکلی بہت سارے لوگوں نے اس بات کو جج کیا کہ یہ انقلاب کا طریقہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو پھر انہوں نے انقلاب کے بجائے یہ سوچا کہ اسی سسٹم کو یعنی کہتے ہیں ریولوشن کے بجائے ایولوشن, اس کو آہستہ آہستہ بدل کے تدریجی طور پہ درجہ بدرجہ اسلام تک پہنچایا جائے. تو یہ اسکیم جو ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو ماڈیفائی کر کے اس کو اسلامائز کیا جائے بجائے اس کے کہ ریولوشن لایا جائے, یہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو قبول کیا اور ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ یہی صحیح اسٹریٹجی ہے. یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے, یا ریولوشن بعض لوگوں نے کہا کہ ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے, بعض نے کہا کہ ضرورت تو ہے مگر ہو نہیں سکتا ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں اینڈ اور ایک گروپ تھا بہت چھوٹا سا جس نے کہا کہ نہیں یہ تدریجی سسٹم نہیں چلے گا اور ہمیں ریولوشن ہی لانا پڑے گا اور ریولوشن ہی سے کام بنے گا. تو اس کو تو ہم الگ رکھ دیں اس کا بھی اپنا مسائل ہے، مگر جو تدریجی گروپ تھا یہ غالب آ گیا. اس کی وجہ سے موجودہ اسلامک اکنامکس کی شکل ہے جو آج ہے، کیونکہ جو ہمارا فرسٹ جنریشن تھا وہ تو ریولیوشنری والا تھا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سارے نظام کو توڑ دیں گے اور نیا نظام لے کے آئیں گے، مگر ایکچولی جب لیبریشن ہوا، جب آزادی آئی، تو ایسا ہوا نہیں کہ ریولیوشن آیا. صرف آزادی تو مل گئی مگر ریولیوشن نہیں آیا، وہ نظام وہی چلتا رہا، وہی کورٹس اور وہی لاز اور وہی سسٹم آف گورنمنٹ. بس وہ جو وائس روئے تھا اس کے گورا تھا تو وہ کالا ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوا. تو اب وہ ریولیوشن جب نہیں آیا تو لوگوں نے اسٹریٹجی کو شفٹ کر لیا. تو جی، تو اس اسٹریٹجی شفٹ کی وجہ سے جو سیکنڈ جنریشن اسلامک اکنامکس ہے وہ سیم نہیں ہے. فرسٹ جنریشن اسلامک اکنامکس ریولیوشنری ہے اور سیکنڈ جنریشن ایولیوشنری ہے. وہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ موجودہ نظام کو لے کے چلیں اور اس کو اسلامائز کریں. تو اس میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں اس کو میں نے بتلایا تھا. یہ آپ بتلائیں کہ یہ جو سیکنڈ جنریشن ہے یہ کیوں غلط راہ پہ چل پڑا جب اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ماڈیفیکیشنس کا پلان بنایا. تو اس میں پھر کیا مسائل پیدا ہوئے جو موجودہ اسلامک جو آپ لوگوں کو پڑھائی گئی ہے کہ سرے سے یعنی الف بے سے غلط ہے، یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کا میں نے کئی بار بات بتلائی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے آپ لوگ سمجھے، کتنی بات آپ تک پہنچی. ہاں جی، بوائز میں سے کوئی بتلانا چاہتا ہے؟
سر اس میں میرے خیال میں سر ایک بات تو یہ ہے کہ جو مسلمس تھے ان کا اپروچ ایک اپولوجیٹک ہو گیا. جس طرح ایک ماڈل آپ نے بتایا تھا اس میں کہ اسلامک اکنامکس از کیپیٹلسٹ اکنامکس پلس زکات مائنس انٹرسٹ، ایک وہ والی بات آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے اپروچز جب شروع ہو گئے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایولیوشنری
صحیح ہے تو ایولیوشنری. تو مگر یہ اس میں یعنی غلطی کیا ہے، پرابلم کیا ہے کہ وائی از اٹ ٹرو کہ اسلام از ناٹ کیپیٹلسٹ پلس زکات مائنس انٹرسٹ؟ ٹھیک ہے، دیکھو بات یہ ہے کہ جو میں نے کہی جو عثمان نے بھی کہی کہ جا کے جب ہم ایولیوشن پہ آئے تو ہم نے کہا کہ اچھا اس سسٹم کو بدلنا ہے تو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ سسٹم ہے کیا. تو جب ہم نے اسٹڈی کیا کہ بھئی یہ سسٹم کیا ہے، بینکس کیا ہیں اور یہ نظام کیسے چلتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ویسٹ کا طالب علم بننا پڑا. اگر ہم یعنی وہ کام کرتے جو کہ ریولیوشنری والے کہہ رہے تھے کہ اس کو جڑ سے اٹھا کے پھینک دیں، تو پھر ہمیں ضرورت نہیں تھی اس کا تجزیہ کرنے کی کہ اس میں کون سا انگریڈینٹ ہے. سب چیز کو کچرے میں ڈالا، ہم اپنا نیا سسٹم لے کے آئیں گے، تو پھر ہمیں اس کو یہ دیکھ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ ویسٹرن سسٹم کیسے چلتا ہے. مگر اگر ہم اس کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے چلتا ہے، کہ کہاں سے اس کو چھیڑا جا سکتا ہے، کہاں سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سسٹم جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ ہاں اس میں سود تو بہت ایک بنیادی اس کا ایک جز ہے، اس کے بغیر تو سسٹم چل نہیں سکتا. تو اب ہمیں ایک اسلامی سود لانے کی ضرورت پڑی, کیونکہ اگر ہم اس کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ سسٹم تو اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کو پھینک دیں تب ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم نیا سسٹم لے کے ہیں, ہم اسی کو چلانا چاہتے ہیں, وہی مشین. تو اب اس میں سود ہے وہ تو حرام ہے, اب اس کے متبادل لانا ہوگا ہمیں کہ وہ سسٹم بھی چلے اور اسلام کے بھی موافق ہوں. تو جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ویسٹ والوں نے, اور بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک تھیوری ہے یہ سائنس ہے, یہ پازیٹیو ہے, یہ ایک کلیکشن آف فیکٹس ہے کہ کنزیومرز جو ہے میکسیمائز کرتے ہیں یوٹیلٹی کو, حالانکہ یوٹیلٹی کو کسی نے دیکھا نہیں. فرمز جو ہے میکسیمائز کرتے ہیں پروفٹس کو, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یعنی بے شمار امپیریکل اسٹڈیز کہ فرمز ایکچولی کیا کرتی ہیں, انہوں نے دکھلایا کہ فرمز ڈو ناٹ میکسیمائز پروفٹس, بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں مگر پروفٹس میکسیمائز نہیں کرتے. تو حالانکہ یہ تھیوری ایک محض ایک تھیوری ہے جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں, مگر دعویٰ ان کا یہ ہے کہ دیز آر فیکٹس, اور فیکٹس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جس طرح سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہم ایک اسلامک فزکس لے کے آئیں گے اور ہم لا آف گریویٹی کو چینج کر دیں گے کہ یہ تو ویسٹ والوں نے بنائی ہے, اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہماری اکنامکس جس طرح سے اکنامک سائنس ہے, سوشل سائنس ہے, جس طرح سے فزیکل سائنس ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے یہ کہا, یعنی ویسٹ والوں نے, اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے جو کہ وہاں اکنامکس اسٹڈی کرنے گئے تھے کیونکہ ان کو اپنے سسٹمز کو بدلنا تھا, انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا. جب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اکنامکس جو ہے وہ کلیکشن آف فیکٹس ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس میں تو ہم پس و پیش نہیں کر سکتے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیئرسٹی ہے اور وہ بنیاد ہے تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. اب اگر قرآن کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہوگا ضرور, مگر اسکیئرسٹی بھی ساتھ ساتھ ہمیں ماننی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے انکار کر دیں, کیونکہ فیکٹ سے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک مثال کے طور پہ کہا ہے یا یہ ایک جنرل بات ہے اور بعض وقت صحیح ہوتی ہے بعض وقت نہیں ہوتی ہے, یعنی کوئی نہ کوئی تاویل نکالنی پڑے گی. تو جہاں جہاں چونکہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اکنامکس فیکٹ ہے, تو جہاں جہاں ان کو کانٹرڈکشن نظر آیا اسلام میں اور اکنامکس میں, وہاں وہاں انہوں نے قرآن کو بدل دیا اور اکنامکس کو تسلیم کر لیا. اور یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے اسلامک اکنامکس غلط پٹری پہ چل پڑی. اگر وہ یہ کہتے کہ یہ اکنامکس جو ہے یہ غلط جہاں ٹکرائی ہے, اگر قرآن کہتا ہے کہ فضل اللہ تعالیٰ کا غالب ہے اور اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دیا ہے, اور اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسکیئرسٹی, تو اگر ہم اسکیئرسٹی سے انکار کر دیں تو پھر وی آر آل رائٹ, پھر ہم اسلامک اکنامکس کی بات کر سکتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہوا. جو ریولوشن درکار تھا وہ یہ تھا کہ اکنامکس کو گاربیج میں پھینک دیا جائے اور نئے سرے سے شروع کیا جائے کام, وہ کر نہیں سکے کیونکہ انہوں نے اس کو فیکٹ مان لیا. جب انہوں نے فیکٹ مان لیا تب انہوں نے کوشش کی کہ ان دونوں کو جوڑ کے ایک نئی چیز بنائی جائے, مگر اگر یہ دونوں یعنی آپس میں ان کا ٹکراؤ نہ ہوتا تب تو جوڑا جا سکتا تھا, مگر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ جوڑی جا نہیں سکتی ہیں. ایک تصور کہ ہر انسان سیلفش ہے, ایک تصور کہ جنراسٹی جو ہے وہ ہر انسان کو اختیار کرنی چاہیے, جو قرآن نے یعنی بیسیوں آیات ہیں کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور دو, اور خرچ کرنے کے فضائل بتلا رہے ہیں, اور بخیلی اور کنجوسی کی مذمت ہے, اور وہاں بخیلی اور کنجوسی کی تعریف ہے کہ جو سیلفش بیہیویئر اسی سے سوسائٹی ایفیشینٹ ہوتی ہے, اگر انسان سیلفش نہیں ہوگا تو ایفیشنسی چلی جائے گی. تو ان دونوں میں جب آپس میں ٹکراؤ ہوا تو مسلمانوں نے چونکہ یہ سمجھا کہ اکنامک تھیوری فیکٹ ہے, اس لیے اس کو اس سے انکار کرنا ان کو صحیح نہیں لگا, تو اس کا انکار کرنے کے بجائے انہوں نے قرآن کی ٹیچنگز کو ماڈیفائی کر دیا. اس وجہ سے اسلامک اکنامکس غلط ٹریک پہ چل پڑی. تو اب جو کام ہمارے سامنے ہے اسلامک اکنامکس کے اعتبار سے, وہ تو ایک بات تو یہی ہے کہ اس بات کو واضح طور سے ثابت کرنا کہ جو اکنامک ٹیچنگز ہیں وہ غلط ہیں. اس کے لیے میرے یعنی کئی آرٹیکلز ہیں اس موضوع پہ, مگر یہ ایک نیگیٹو کام ہے. ایک تو ہے لا الہ اور ایک الا اللہ. تو لا الہ کا حصہ یہ ہے کہ جو موجودہ ٹیچنگز ہیں وہ غلط ہیں, اور الا اللہ کا پھر اصلی اکنامک ٹیچنگز لے کے آنے کہ وہ کیا ہیں. تو اس میں یعنی بہت سارے ایشوز ارائز کرتے ہیں. ایک تو یہی ہے جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے, ایک جد و جہد کا نام ہے, آؤٹ کم کا نام نہیں ہے. اور جو کنونشنل اکنامکس ہے وہ آؤٹ کمز اورینٹیڈ ہے اور ڈسکرپشن ہے, سائنس ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, بتلائیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو ایک سائنٹسٹ آیا اور وہ پاورٹی کو اسٹڈی کرے, کہ اچھا یہ آدمی ہے, یہ بھوکا ہے, یہ غریب ہے, اس کو کھانا نہیں ملا ہے, اچھا دیکھو اب یہ دبلا ہو گیا ہے, اچھا اب دیکھو یہ مرنے والا ہے, اچھا اب اس کے جو ہے وہ موت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں, سارا وہ لکھتا جا رہا ہے, اس کی جیب میں جو سینڈوچ ہے وہ اس کو نہیں کھلا رہا ہے کیونکہ وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. اچھا ایک مسلمان کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ڈسکرائب کرے کہ ہاں بھائی اتنے لوگوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, یہ 50,000 لوگ ہیں, ان کے اوپر یہ 5 لوگ ظلم کر رہے ہیں, اور اس کی تفصیل کہ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں, اس طرح سے ظلم کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم برائی کو دیکھو تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو. اب وہ جو سائنٹسٹ کی کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ نیوٹرل اور ڈیٹیچڈ آبزرور ہونا چاہیے اس کو, اگر وہ بیچ میں داخل ہو گیا تو وہ اسٹڈی نہیں کر سکتا ہے ان ایموشنلی. اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں, تم نیوٹرل اور ڈیٹیچڈ رہ ہی نہیں سکتے. جو نیوٹرل ڈیٹیچڈ رہا وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا, اگر تمہارے دل میں اس کا اثر نہیں ہوا تو پھر تو تم آؤٹ ہو گئے, ایمان کا کوئی راستہ ہی نہیں. تو جب ظلم دیکھے گا تو ہی ہیز ٹو انٹروین. تو ایگزیکٹلی یعنی میتھڈولوجیکلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یو کین ناٹ انٹروین, ہم کہتے ہیں یو مسٹ انٹروین, بالکل اپوزٹ بات ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی کے نام جدوجہد کا نام ہے, اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈسکرپٹیولی ہر آدمی خود غرض ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگوں میں بہت ساری برائی ہے, مگر اسلام کہتا ہے کہ اس کو اب جاؤ اور بدلنے کی کوشش کرو, لوگوں کو ترغیب دو. قرآن خود ترغیب دے رہا ہے لوگوں کو کہ تم, یہ کہتا ہے قرآن کہ زین للناس حب الشہوات من النساء, کہ انسان کے دل میں محبت ڈال دی ہے دنیا کی چیزوں کی, گھوڑوں کی اور عورتوں کی اور بچوں کی اور مال کی, چاندی سونے کی, ان سب چیزوں کی محبت ہے انسان کے دل میں. مگر یہ نہیں ہے کہ اچھا دس از اٹ اب لوگ جو مرضی آئے کریں, بلکہ یہ ہے کہ اب اس کو بدلنے کی انسان کے دل میں. ان نفس الامارت بسو, یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا برائی کرنے لگو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے ہمارے دل کی خواہش, کوئی ضروری ہے کہ ہر دل کی خواہش پہ عمل کر لیا جائے, نہیں, بلکہ انسانیت ہی اسی کا نام ہے کہ اپنی جو بری خواہشات ہیں ان کو ان پر قابو کیا پایا جائے اور اچھائی پہ عمل کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے چاہے ہمارے دل کو کتنا ہی برا نہ لگے. تو یہ جد و جہد کے برائیوں کو مٹانا اور اچھائیوں کو وجود میں لانا, یہ اسلام ہے. اسلامی اکنامکس اسی کا بنیاد کا نام ہے کہ ایسا معاشرے ہم پیدا کریں جس میں لوگ سخی ہوں اور دینے والے ہوں اور اپنے آپ بھوکے رہتے ہوئے دوسروں کو کھلانے والے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب یہ ہے کہ یہ جدوجہد ہے. وہ کہتے ہیں, اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے میتھڈالوجی کے اعتبار سے, وہ کہتے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں جنراسٹی ہے, ہمیں دکھلائیں جنرس آدمی, تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ جنرس ہیں کہ نہیں ہیں, ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارا محنت ہے کہ لوگوں کو جنرس بنا دیں. اس میں یہ بھی ہے ضروری کہ دکھلائیں کہ ہاں لوگ جنرس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی 100% ہمیشہ جنرس ہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی 100% ہمیشہ سیلفش ہے, یہ ان کی تھیوری ہے. تو ہم ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی محنت کی جائے کہ یہ پیدا ہو جائے. اس محنت میں ہو سکتا ہے کہ 10% لوگ جنرس ہو جائیں, ہو سکتا ہے 1%, ہو سکتا ہے صرف میں ہی ہو سکوں اگر میں دعوت دوں اور دوسرا کوئی بھی میری بات نہ مانے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے معاشرہ سدھر جائے. یہ آؤٹ کم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہم محنت کریں گے کہ سارے انسان یہاں تک پہنچ جائیں, اور محنت کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ہم کہہ نہیں سکتے, نہ ہی ہمیں اسے کوئی خاص کنسرن ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں جج نہیں کریں گے, اس پہ جج کریں گے کہ تم نے اپنی بس میں جو تھا وہ کیا کہ نہیں کیا. تو اس وجہ سے بھی بہت کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ویسٹرن میتھڈالوجی پڑھی ہوئی ہے. چنانچہ میں جنرالسٹی کی بات کرتے ہیں, آپ جو ہے آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں, یہ ہماری بات آئیڈیلسٹک یعنی ہم ڈسکرائب نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس محنت نے لوگ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ محنت کی, خود اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جنرس ہو, اللہ تعالیٰ کو دو قرضہ اور اس کا یہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں, داعی اولا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور معاشرے کو بدل دیا. معاشرے میں لوگ خود غرض تھے, ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کیا کرتے تھے, ان کے دل میں جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی, جس کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے ہیں, ایثار کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. تو ان کی محنت سے یہ معاشرہ تبدیل ہو گیا. آج ہمارے لیے وہی کام ہے کہ ہم محنت کریں اور معاشرے کو تبدیل کریں. تو یہ چونکہ یہ آؤٹ کم اورینٹڈ لوگ ڈسکرپشن میں لیتے ہیں, اس لیے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہیں, ہم ڈسکرپٹیولی دیکھیں تو نیو کلاسیکلی زیادہ ایکوریٹ ہے. ہو سکتا ہی ہو, اگر ہم کہیں کہ اچھا ایک طرف یہ ہے کہ ایوری بڈی از سیلفش, ایک طرف یہ ہے کہ ایوری بڈی از جنرس, اب یہ دو تھیوریز کو کمپیئر کر لیں تو آپ اس کو پروو کر دیں گے کہ ہاں ایوری بڈی از سیلفش. ہم بہت ساری ٹرانزیکشن دیکھیں گے, لکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ سیلفشلی بیہیو کر رہے ہیں, کہ ہاں یہ پروون ہے اسلام از رانگ. تو یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہر بچہ یعنی ہر انسان آٹومیٹیکلی جنرس ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل ہے, اور دنیا میں برائی ہے اور نیکی ہے, ہدینا ہم نجدین, دونوں راستے ہیں موجود, اور دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے, اور ہمارے لیے چوائس پہ چھوڑ دیا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, جو بھی چاہے اپنے رب کا راستہ ڈھونڈ لے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اپنے لیے اچھا راستہ اختیار کریں, اور دوسرے یہ کہ دوسروں کو دعوت دیں, اور دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ہم بات مان لیں, ہو سکتا ہے کوئی نہ بات مانے, ان اینی کیس اٹ ڈزنٹ میٹر. ہماری دعوت کا یہ مقصد نہیں ہے, اٹس ناٹ ڈسکرپٹیو, اٹ از ایکٹیوسٹ, اٹ از اے اسٹرگل, اٹس محنت. برائی ہے, اس کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے. برائی ہے خود غرضی جو ہے, اور یہ ساری چیزیں جو اکنامک تھیوری بتلائی, یہ سب برائیاں ہیں. اب اس کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے. تو کوشش کا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ آؤٹ کم کا نام ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.